نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقال الله تعالى في مقام آخر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صدق اللہ العظیم وما بعد فِي كُلِّ جَسَدٍ مُزْغَةٍ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ كُلُّ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ كُلُّ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وما بعد فِي مَقَامٍ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء سقال سقال بالقلوب ذكر الله صدق رسوله الكريم وما بعد عزیز دوستو عزیز بھائیو اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عمل جس سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے مفسرین یہ سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کے بارے میں ہمیں پہلے متنبہ فرمایا انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے اس دنیا سے جانے کے پورے انتظامات اللہ تعالیٰ نے مکمل کر لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کی کتنی عمر ہے کتنا وقت ہے اور کس مٹی میں اس کو جانا ہے اور کس جگہ اس نے گزارا یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں اس کے اندازے مکمل ہیں ہمیں اس کا علم نہیں اور یہ بات اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود ارشاد فرما چکے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت نہ کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا کل ہم کہتے تو ہیں کہ ہم کل یہ کریں گے کل وہ کریں گے لیکن کر وہ پائیں گے جو اللہ چاہیں گے اسی طرح وہ کس مٹی میں جائے گا یہ بھی اس کے علم میں نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں اب یہ موت جو ہے وہ انسان کی زندگی کی گھات میں ہے اب اس زندگی کا عرصہ اور دورانیہ نامعلوم اللہ تعالیٰ نے رکھ کے موت کی سے ہمیں بے خبر رکھ کے دراصل ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے اگر کسی شخص کو کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ تمہیں یہ تکلیف ہے یہ عارضہ لاحق ہے تم سال یا ڈیڑھ سال بعد وفات پا جاؤ گے تو ہم نے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی وفات دراصل اسی روز ہو چکی ہوتی وہ ایک لاش گھسیٹ رہا ہوتا ہے اپنی کیونکہ اسے اپنی زندگی کے یقین نہیں ہوتا اور مجھے حیرت ہے تعجب ہے کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے بندے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اور خبردار کرنا چاہتے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ان کی زندگی بچ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ایسی بچا کے دکھائی کہ ان کے تین تین بچے ہوئے ان کی شادیاں کیں ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا ابھی تک زندہ ہے اور ڈاکٹر انہیں اسی وقت جوانی میں مارے بیٹھے میرے اپنے کلیگ تھے یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے خالصتاً اپنے علم میں رکھی وہ اپنے ناقص علم کے مطابق ہی بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا عرصہ رہ سکتا ہے یہ تو بچے گا نہیں اس کا تو یہ نہیں ہوگا لیکن وہ جب اس کو خبر یہ ملتی ہے حالانکہ وہ جو خبر مل رہی ہے وہ کوئی مصدقہ نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ جینے کی آرزوئیں اس کی کم ہو جاتی وہ اس زندگی کی چاشنی اس کے دل سے نکل جاتی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ کے اس کو ہم سے لا علم رکھ کے بے خبر رکھ کے ہمارے اوپر یہ احسان رکھا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تگ و دو میں اسی طرح لگے رہیں اپنے جو کام ہیں اسی طرح انجام دیتے رہیں اور جب ہمارا وقت آئے تو ہم اسی طرح تیار ہوں جس طرح اب یہاں سے ہمیں یہ علم ہے ان ملکوں میں جن میں ہم نے رہنے کا انتخاب کیا ہے ہم نے سوچ سمجھ کے انتخاب کیا میرے اپنے بھائی یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں میرے اپنے بچے آسٹریلیا میں ہم نے کیوں انتخاب کیا عرب ممالک کا کہ یہاں پہ ہمارا رہنا غیر یقینی ہے اور ہمیں یہ پسند ہے کیونکہ ہم آخری وقت گزارنے کے لیے اپنے ملک کو ترجیح دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تمام خرابی حالات کے باوجود پاکستان ہندوستان ایسے ملک ہیں کہ ہمارا آخری وقت اللہ تعالیٰ وہیں لائے تو ہمارے حق میں بہتر ہے باقی اللہ کے علم میں انسان خواہش کر سکتا ہے ورنہ اگر ہم نے ان ملکوں میں رہنا ہوتا ان ملکوں کے مسائل علیحدہ ہیں ان پہ گفتگو کسی علیحدہ نشست میں ہو سکتی ہے اور یہاں رہنے کی برکات علیحدہ ये हम खुश नसीब हैं कि हमने मुसलमान मुआशरे में नौकरी की है, हमने ऐसी जगहों में नौकरी की है जहां हमें 5 वक्त अजान सुनने को मिलती है, जहां 5 वक्त नमाज पढ़ने को मिलती है। ये एक ऐसा इनाम है जिसको लफ्जों में जांचा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। जो दूसरे मुल्क फिर के आए हैं, जिनको बाहर रहने का इत्तफाक हुआ है, वही ये उसकी मुजमरात से वाकिफ है और वहां उसके असरात औलाद पे क्या मुरतब होते हैं, आपके गिरदो पेश पे क्या मुरतब होते हैं और आपके दिल पे क्या मुरतब होते हैं, वो एक अलहदा किस्सा है, वो एक अलहदा कहानी है। तो हमने अगर यहां रहने का फैसला किया तो उसमें एक अच्छी चीज ये है कि जिस तरह मौत का इल्म नहीं है ना, इसी तरह हमें ये इल्म नहीं है कि हम नौकरी कब छोड़ देंगे। जिस दिन मैंने इस अरब मुल्क में नौकरी की थी, लगता था कि अगले दिन ये मुझे भेज देंगे, क्योंकि हमारा मिजाज इनके मिजाज से लगा नहीं खाता। लेकिन ये अल्लाह ताला का फैसला था कि उन्होंने हमें रखना था, हम यहां रहे, क्योंकि ये निकाल सकते होते तो ये निकाल देते, लेकिन ये निकाल सकते ही नहीं थे क्योंकि अल्लाह ताला से तय था। ये भेज देते तो वहां अल्लाह ताला को रोजी दे देते, क्योंकि हमारा अकीदा यह है, यकीन ये है कि डरने से बेहतर है कि मरने का एक दिन मुकर्रर है, क्योंकि नौकरी में भी उससे जाना है तो चले जाएंगे, भेज देंगे तो चले जाएंगे, लेकिन खुद से तो हम नहीं जा रहे। तो ये यहां पर रहने से ये यकीन हमारा एक तरह से मौत पे ज्यादा पुख्ता होना चाहिए, कि जिस तरह हमें इल्म नहीं है कि शाम को हम घर आएंगे तो हमें एक नोटिस कंपनी दे देगी कल घर चले गए। इन मुल्कों का मिजाज यही है, और इससे हमें ज्यादा खुशी है कि हम ज्यादा तैयारी करें कि इसी तरह जब इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे वो हमें ये फुर्सत नहीं देंगे, हमसे ये दरियाफ्त नहीं करेंगे कि आपका कोई काम रह गया पीछे। और हम जिस रास्ते के मुसाफिर हैं, जिस रास्ते का सबक हम पढ़ने और पढ़ाने के लिए यहां आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, वो सबक सिर्फ एक ही है कि उसकी तैयारी क्या है। देखिए, हर शख्स एक इम्तिहान की तैयारी करवाता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका स्कूल में इम्तिहान होता है, हम उनको कोई भी इल्म दिलवाते हैं, वो उसका इम्तिहान देते हैं और उनके असाज़ा उसका इंतजार करते हैं और उस पर खुशी मनाते हैं कि ये बच्चे कामयाब हुए हैं, या हम खुद कामयाब होते हैं तो उस पर खुशी मनाते हैं। इसी तरह हमारे जो असाज़ा हैं, हमारे जो मशायख हैं, वो हमें एक सबक पढ़ा रहे हैं जिसका अंजाम, जो नतीजा निकलना है वो आखिरी सांस है। जब निज़ा की सख्ती आएगी, आया उससे कामयाबी से बंदा निकल गया तो हमारे असाज़ा खुश है, अगर उसमें गिरफ्तार हो गया तो हमारे असाज़ा नाखुश है। फायदा दरअसल इसमें हमारा अपना है, चूंकि ये हमारी घात में है, इसका कोई इल्म नहीं है। ये आज रात आ जाए, ये अगले घंटे में आ जाए, ये सुबह आ जाए, ये शाम आ जाए, और ये जवान पे आ जाए, ये बूढ़े पे आ जाए, ये बच्चे पे आ जाए, इसका भी कोई इल्म नहीं। तो जब ये चीजें ना इल्म है तो हमें इसके लिए इस मुख्तसर से वक्त में कोई शॉर्टकट तो ढूंढना ही चाहिए। हम हर चीज में तरक्की करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो इस दुनिया से जाने के भी तो किसी शॉर्टकट की जरूरत है। वो शॉर्टकट ये है जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, मैंने आपके सामने उसकी तस्दीक मजीद के लिए कुरान करीम की आयात मुबारक पढ़ेंगे, ताकि हमको काम आपको जो बता रहे हो, जो करने के लिए आपको राय दे रहे हो, वो ये ना हो कि हमारी कोई ज़ाती इख्तरा हो, या वो ऐसी चीज हो जो कहीं कुरान और हदीस में मौजूद ना हो, या वो ऐसी चीज हो जिस पे तहमल असलाफ ना हो, जिस पे काम किए ही ना गया और एक अचानक हमने आपको आगे चीज बता दी। लेकिन हुआ ये है इस अहद के अंदर जिसमें हम गुजर रहे हैं, कि जिस तरह आप देखते हैं कि बाजार में सोने के भाव चढ़ते हैं उतरते हैं, जवाहरात महंगे होते हैं सस्ते होते हैं, कभी किसी शख्स को देखा है कि वो इनके वजूद से इनकार कर दे, कह जी सोना मौजूद नहीं है या जवाहरात मौजूद नहीं है। बल्कि जब ये उसे पता चलेगा कि ये चीजें मार्केट में नापैद हो रही हैं, उसके दिल में इसकी तलब बढ़ेगी और हर कीमत पे से लेना चाहेगा। अब ये हुआ कि खानकाही निजाम एक मुद्दत पहले तमाम हो चुका, अल्लाह वालों की तलब करने वाले लोग इस दुनिया से उठ चुके, अब हमारे दिल में ये दाइया उठा कि ये चीज तो है ही नहीं, सिरे से पाई नहीं जाती। बजाय कि हमारे दिल में तलब इसकी ज्यादा पैदा होती, हम उनकी तलाश में ज्यादा सरगर्दा होते, हमने उसकी तलब छोड़ के उसके वजूद का इनकार कर। आज उसके वजूद का इनकार करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि इसमें जो ये सदी गुजरी है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और जिन ख्यालात का मैं इजहार कर रहा हूं, इन ख्यालात का सफर तय करके मैं यहां पहुंचा। मैं वही बात कह रहा हूं जो आपके दिल में आ सकती, मेरे दिल में खुद थी, क्योंकि मैंने देखा अपने गर्दो पेश में तालबुल मौला शेख बना हुआ है, 90,000 उसके मुरीद है, वो खुद ग्लीन शेख, उसका कोई अमल ही नहीं। सजाद कुरैशी मुल्तान का रहने वाला है, लाखों मुरीद है, रेलवे स्टेशन से उतरेंगे नंगे पांव आएंगे, اور وہ جو ہے وہ پورے دنیا دار ہیں, کبھی وہ گورنر بن جاتے ہیں پنجاب کے جا کے, کبھی وہ اس کی ایوب خان کی اسمبلی میں جا کے وہ ممبر بن جاتے ہیں. مطلب وہ پوری کی پوری دنیا کما رہے ہیں, خالص دنیا دار ہیں, اور ان کے پیچھے وہ کس قسم کا تصور ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ سجادہ نشین ہے اس بڑی ہستی کے جو 900 سال پہلے وفات پا چکے, حضرت غوث بہاء اللہ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. گنتی کے لوگ غوث ہوتے ہیں, بہت بڑا منصب ہے, وہ تو کمائی کر گئے, لیکن اب یہ ان کا نام کما رہے ہیں. جس طرح ایک اللہ والا ہو, بس اللہ والے کی تو کوئی غلطی نہیں, یہ سجادہ نشین چل رہے ہیں, یہ کرسیاں چل رہی ہیں. اسی طرح حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھے, لیکن ان کے اب اگر مزار پہ آپ چلیں تو حال کیا ہے کہ فوٹو لگی ہوئی ہیں ان کے چار پڑپوتوں کی, تو اور آوازیں لگ رہی ہیں کہ آ جائیں جی پیر صاحب زیادہ کے دستیاب ہیں, فیس دیں اور پیر صاحب کی زیارت کریں. اب اس طرح کی چیزیں جب آپ نے گرد و پیش میں دیکھیں گے تو آپ کے دل میں یہی ہوگی سب جھوٹ کا سودا, واقعی یہ جھوٹ کا سودا. اور یہ جھوٹ کا سودا صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں ہے, بلکہ عرب ممالک بھی اسی کا شکار. ہمارے جو ساتھی لبنان کے ہیں, شام کے ہیں, ادھر دوسرے عرب ممالک کے ہیں, مصر کے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. تصوف کے نام پر جتنا کاروبار عرب و عجم میں ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو عام اہل عقل ہیں وہ اس سے ان کے دل میں بغاوت ہی آئے گی اور کیا آئے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے سچے اور سچے لوگوں کی تلاش ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت تھی, اور اس کے بارے میں جاننے کی ہمیں زیادہ ضرورت تھی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دل کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور اس سے جوڑنے ہی کی دعوت دیتے ہیں. ان کی نہ نظر ہمارے جیب پر ہے اور نہ ان کو ہمارے کسی منصب سے غرض ہے, نہ ان کا ہم سے کچھ لینا دینا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ارادہ نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتے ہیں کسی چیز کا تو وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. کہ ایسے ہی اچانک مطالعے سے ایک کتاب گزری جو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی تھی, اور وہ زمانہ اس لحاظ سے اچھا تھا کہ نہ اسمارٹ فون تو خیر بہت بعد میں آئے, اس وقت یہ آپ کے پی سی بھی نہیں آئے تھے, انٹرنیٹ بھی نہیں آیا تھا, ڈیسک ٹاپ بھی نہیں تھے, حتیٰ کہ ہمارے کمروں میں ٹیلی فون تک نہیں. اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا مبارک وقت تھا, روزانہ 50 سے 100 صفحے مطالعے کا موقع ملتا تھا, ہمارا تمام ربط پاکستان میں خط و کتابت کے ذریعے تھا. ٹیلی فون کی کال اگر بک کروائیں تو شام تک آپ کو مل جائے تو خوش نصیب سمجھیں آپ کو, اور پھر ٹیلی فون آپریٹر آپ کو 2 منٹ لگائے, 5 لگائے, 10 لگائے, یہ اس کی مرضی, اس کا نرخ بھی ہو جو چاہے طے کرے. یہ پھر آزادیاں بعد میں ہوئیں, 90 کی دہائی میں ڈائریکٹ ڈائلنگ آئی, اس کے بعد یہ پہلی چیز جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ آ گیا 90 کی دہائی کے درمیان میں, اور پھر چل سو چل اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمارٹ فون نے کہاں سے کہاں زندگی پہنچایا. اس زندگی کی مصروفیت نے ہمیں اصل میں نیک چیزوں کے حصول سے خالی کر دیا, ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہماری زندگی بہت مصروف ہے. ہم گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو باپ علیحدہ اپنے موبائل میں مصروف ہے, تو بیٹا علیحدہ مصروف ہے, بیٹی علیحدہ مصروف ہے, اب ہماری زندگی کے چلن ہو گیا ہے. لیکن اس میں سے نکل کے دیکھیں کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو ہمارے آخری سانس نے تو یقیناً آنا ہے, وہ بیماری کی حالت میں آئے, وہ صحت کی حالت میں آئے. دیکھیں کوئی ایکسیڈنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے تو اچانک, جسے سڈن ڈیتھ کہتے ہیں, کسی حادثے سے شکار ہو جائے, اس کا بھی اللہ کے علم کہ ایسا ہونے والا ہے, تو بھی اس کا سانس ہی آخری چیز ہوگی جو ختم ہوگا. وہ کسی بیماری میں چلا جائے, اس کو لقمہ ہو جائے, اس کو راشا ہو جائے, اور اس پہ ایسی حالت آ جائے سکرات موت میں کہ وہ زبان سے بات نہ کر سکتا ہو, لیکن جب تک اس کا سانس رہے گا اس وقت تک ڈاکٹروں کو, اس کے لواحقین کو یہ آس رہے گی کہ سانس ہے تو آس ہے, یہ بچ جائے گا. تو اس سانس کی ہم تربیت کرتے ہیں, اسی کی کوشش کرتے ہیں, اور قرآن کریم میں 200 کے قریب آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ذکر اللہ کے لیے امر کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے, اور اس میں سے 2 آیتیں میں نے تبرکاً آپ کے سامنے پڑھی ہیں, ایک سورہ آل عمران کی ہے, ایک سورہ الاعراف کی. تو جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے, یعنی اس سے مراد مفسرین کرام نے آج کے عہد کی نہیں, آج سے تقریباً 400 سال پہلے پورے برصغیر پاک و ہند کی پہلی تفسیر عربی میں لکھی ہے, وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ لکھی, جس کا نام تفسیر مظہری, اس میں انہوں نے لکھا ہے, اور اسی کا حوالہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی دیا ہے, کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ 3 حالتیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت نے وہابی طور پہ عطا فرمائی. اس میں کسی انسان کو ایک کمال نہیں ہے کہ وہ لیٹتا ہے, بیٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کر دی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے لیٹا ہوتا ہے، 6 ماہ کا ہوتا ہے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے، اور یہ چیز اس کو ہمیشہ حاصل رہتی ہے، اس میں اس کے کسی قسم کو کوئی دخل نہیں. باقی جتنے کمالات ہیں، دوڑنا، اڑنا، تیرنا، بھاگنا، یہ سارے اس کے اختیاری ہیں، یہ قسمی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت سے آیت مبارکہ میں جو ذکر فرمایا، ان 3 حالتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ بخش دی ہر انسان کو. اب وہ ان 3 حالتوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ کھڑے ہوں، وہ بیٹھے ہوں، وہ لیٹے ہوں، تو اس سے مطلب کیا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں، وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کیا ہمارے رب کہ تو نے اس کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا. اور پھر کیا کہتے ہیں، سبحانک پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اتنی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی ساری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم جہنم سے معاف فرما دیں تو پھر فوز کبیر مزدثر ہے. یہی کامیابی ہے، اسی کامیابی کے ہم سب خواہاں ہیں، اسی کامیابی کی کوشش اس ذریعے سے ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ مؤثر طریقہ کوئی نہیں. جہاں تک ہمیں سمجھ میں آیا اور جہاں تک آج تک کے اہل اللہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک آپ اپنے دل پہ محنت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو بخاری شریف کی پہلی حدیث میں درج ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. یہ جو ہم ظاہری طور پہ نیت کرتے ہیں نماز کی، روزے کی، یہ پہلے صدیوں میں کہیں رائج نہیں تھی. احادیث مبارکہ کے پورے مجموعے اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. لیکن یہ چیز اب رائج کیوں ہوئی؟ یہ کوئی بدعت کے طور پہ رائج نہیں ہوئی، یہ اس لیے رائج ہوئی کہ پچھلے 200 سال میں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہ دیکھا کہ لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ان کے دل تو دین کے لیے دھڑک ہی نہیں رہے، ان کے دل میں تو دین کی عظمت ہے ہی نہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں. تو یہ زبان سے تو کہہ لیں اللہ کے بندے، تو کبھی دل بھی اس کی تصدیق کر دے گا؟ اور ایمان کی بنیادی اساس کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ہم زبان سے لاکھ کہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، جب تک یہ چیز دل کے اندر نہیں اترے گی، اس کی تصدیق دل نہیں کرے گا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. بعین ہی کوئی بھی کام ہم کریں گے، نماز پڑھیں گے، اگر دل کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، خالی زبان سے کہیں گے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. روزہ رکھیں گے، زبان سے لاکھ کہیں گے، دل سے اس کا نیت نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے، جو متاخرین علماء ہیں، انہوں نے ہمارے لیے یہ کام اس لیے کیا کہ اگر یہ 10 بار زبان سے کہے گا تو 11ویں دفعہ شاید اس کے دل میں یہ چیز آ جائے، اس کی زبان سے تو کہلواؤ. یہ ہماری جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ کیا. اسی طرح آپ دیکھیں، آج سے 100 سال پیچھے جا کے دیکھیں، نہ ائمہ کرام کوئی معاوضہ لینا حلال خیال کرتے تھے، نہ قرآن شریف کی تعلیم و تعلم کا معاوضہ لینا حلال خیال کیا جاتا تھا. یہ صدیوں کا چلن ہے، لیکن اس وقت کیا تھا کہ جتنے نیک لوگ تھے، جتنے مخیر لوگ تھے، وہ ان کی پشت پناہی کرتے تھے، ان کو سمجھتے تھے کہ یہ دین کی محنت کر رہے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں. اب جب متقدمین علماء ہیں، انہوں نے سمجھا کہ ان کا خیال تو کوئی رکھ نہیں رہا، اور اگر ان کو اتنا معاوضہ بھی نہیں دیں گے تو پھر دین کی محنت تو بالکل لوگ ترک کر دیں گے. ہمارے بچوں کو کون قرآن شریف سکھائے گا؟ ہمارے بچوں کو کون دین کا علم سکھائے گا؟ اور ہم نے ان کو اس نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا کہ 4-6 ہزار روپے امام ملازم رکھا ہوا ہے ہم نے، 4-6 ہزار روپے ہم نے ایک حافظ صاحب کو رکھ کے بیٹھے، ہم نے ان کو اس آئینے میں دیکھنا شروع کر دیا. یہ ہماری بدقسمتی، حالانکہ ہمیں دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے دنیا کے علوم چھوڑ کے دین کے علوم کے لیے اپنے آپ کو مختص کیا، وہ اس میں انہیں جو مل رہا ہے وہ اس پہ راضی ہیں، وہ تھوڑے پہ راضی ہو گئے، اور ہم زیادہ پا رہے ہیں اگر تو اس میں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں ان کو حصہ پہنچانا تھا جو کہ ہمارے بڑے پہنچا رہے تھے، ایک تو ہم نے حصہ نہیں پہنچایا ان کو، ایک دوسرے ہم نے ان کو کم نگاہی سے دیکھنا شروع کر دیا. وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے دین کی عظمت اٹھ گئی. اب وہ دین کی عظمت دل کے اندر آئے گی کیسے؟ اس وقت آئے گی جب اس دل کے اندر اللہ کا نام آئے گا. اب یہ دل کے اندر اللہ کا نام ہے نہیں، زبان سے بھی اس کو ہم کہلوائیں گے نہیں، تو یہ بالکل ضائع نہ ہو جائے. اسی یہ اسی کا سارا تتمہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ خانقاہی نظام میں جو صدیوں کا وتیرہ تھا وہ یہ تھا کہ جو طلب والے لوگ ہوتے تھے وہ خود چل کے جاتے تھے. آپ پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھ کے دیکھیں کہ کتنے کتنے برس کتنا کتنا سفر کتنا کر کے اہل اللہ کے پاس لوگ پہنچے. لیکن ہمارے شیخ اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے رحمت فرمائے, انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر میں اپنی خانقاہ میں بیٹھا رہوں تو ان لوگوں میں تو طلب ہے نہیں, یہ تو چل کے آئیں گے, یہ تو ضائع ہو جائیں گے, تو میرا کیا جاتا ہے, میں تھوڑا سا سفر کر لیتا ہوں. انہوں نے یہ طے کیا, انہوں نے کریا کریا شہر شہر پاکستان میں سفر کیا اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی تاکہ کوئی لوگ جو ہے وہ اہل ہمت بن جائیں. اور اس کے بعد جب وہ پردہ فرما گئے جو ہمارے بزرگ ان کے جانشین بنے, اب تو وہ بھی خود ضعیفی کے عالم میں, اس وقت ان کی جوانی کا عالم تھا, ایک بزرگ جو ہیں اسے 44 سال کے تھے بلکہ 40 سال کے تھے اور ایک بزرگ 50 سال کے تھے, تو ان کی یہ عمریں گزریں اسی کام میں. پھر انہوں نے کون سا ملک ہے جہاں سفر نہیں کیا, یا ہمارے پاس امارات میں تقریباً 28 سال وہ تشریف لاتے رہے, کینیڈا گئے, برطانیہ گئے, امریکہ گئے, اور پھر ان کے شاگرد میرا خیال دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں نہیں پہنچے. تو مقصد کیا ہے, جب بھی گئے یہی بات کہی کہ ایک درد دل بانٹنے کے لیے آپ کے پاس آئے, جیسا کہ ایک شعر ہے شاعر کا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرم و بیان. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے نہ فرشتے کم تھے نہ وہ, یہ جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں انسان اور جنات کے علاوہ, وہ سب پابند ہیں کہ اللہ کی تعریف کریں, اللہ کی عبادت کریں. یہ اختیار صرف انسان کو اور جن کو دیا ہے کہ وہ اگر کریں گے تو انعام پائیں گے, نہیں کریں گے تو محفوظ ہو جائیں گے, درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس میں کوئی سپلیمنٹری ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں دنیا کے امتحانوں میں, آخرت کے امتحان میں یا تو کامیابی ہے یا ناکامی. تو اب ہم نے فوز کبیر کا اگر راستہ تلاش کرنا ہے تو ہم دنیا کے معاملے میں بہترین سے بہترین چیز تلاش کرتے ہیں, ملازمت ہو تو بہترین ہو, سکول میں بچہ پڑھتا ہو تو بہترین ہو, یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو تو بہترین ہو, لیکن دین کے معاملے میں ہم کمتر پہ راضی ہونا چاہتے ہیں, اس میں ہم بہترین نہیں چاہتے. اس میں بہترین اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل کے اندر اخلاص کا عنصر آئے, اور دل کے اندر اخلاص کا عنصر آتا ہے صرف دل کا قبلہ سیدھا کرنے سے. بڑی ہستی گزرے ہیں مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, آپ میں سے جو مطالعہ رکھتے ہیں دین کا واقف ہے, اسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بغیر تھے. اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 3 سال صرف تعلیم حاصل کی دینی مدرسے کی, اس کے بعد انہوں نے ترک کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے منتخب کیا تھا, کیونکہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت شمری تانوی رحمۃ اللہ علیہ سارے کے سارے ان کے شکل اور ان سے بیعت, اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لیا ہے, اور کتنی, اور خود بھی وہ مجاہدین میں سے تھے اور وہ خود جلا وطنی اختیار کر کے گئے, یہ بھی حضرت رحمۃ اللہ کرانوی, اور وہ جو دین کی خدمات ہیں وہ علیحدہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی, وہاں پہنچ گئے مکہ مظفرہ میں مہاجر رہے. ان سے کسی نے سوال کیا حضرت رشید احمد گوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بر صغیر میں آپ کے علم کا ٹوٹی بولتا ہے, آپ کے سامنے کسی کا کوئی چراغ نہیں, آپ ایسے سورج ہیں جس کے سامنے کسی کا کوئی چراغ نہیں جل سکتا, علم کی اتنی بڑی آپ شخصیت ہے, تو آپ کو کیا ضرورت سی جا کے ایک بے علم شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی, کیونکہ ان کو تو بے علم ہی لگیں گے نا, کہ وہ تو انہوں نے تخصص بھی کیا ہوا ہے, ان کا نام بڑا ہے اور ان کو تفقہ فی دین بہت تازہ, مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو انہوں نے جو بات اس وقت کہی تھی صدیوں پہلے, اب 1.5 صدی پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہے, وہ آج بھی اتنی ہی سچ ہے. انہوں نے کہا جب ہم بے علم تھے, ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تھا, اس وقت تک ہمیں اعمال کی قیمت کا نہیں پتا کہ اعمال قیمتی کتنے, اور اللہ کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوتی, اعمال کا وزن ہوتا. اگر ایک شخص نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا ہے اور دوسرے شخص نے کروڑ دفعہ لا الہ الا کہا ہے, تو اللہ کے ہاں یہ ایک لا الہ ایک دفعہ کہا ہوا زیادہ قیمتی, یہ میزان کو جھکا دے گا, اور اس کا 1 لاکھ دفعہ کو نہیں جھکائے گا. اب اس اخلاص کا فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہے. تو ان کے جب اس کی اعمال کی قیمت کیا ہے, یہ وزنی کتنے ہیں, یہ علم حاصل کرنے سے پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو اعمال کو سیکھنے کے لیے ہمیں لازماً علماء کے پاس زانو ادب طے کرنا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں, ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہو جائیں گے. جنہوں نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں لگی. یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ علماء جو ہیں ان کی بوریا نشینی پہ نہ جائیں، ان کے سعادت اتوار پہ نہ جائیں، یہ یا تو ہماری عاقبت بنا دیں گے یا ہماری عاقبت بگاڑ دیں گے. ان کے ذریعے سے ہی ہمیں دین پہنچا ہے اور یہ ہمارے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں کہ تھوڑے پہ راضی. سب سے بہترین ادارہ دارالعلوم ہے پاکستان میں، وہاں 50,000 روپے معاوضہ دیا جاتا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جو 50,000 پاکستان میں کام کرنے کو تیار. وہ 50,000 بہت بڑا معاوضہ ہم کہتے ہیں کہ 50,000 دے رہے ہیں، ورنہ جو عام ادارے ہیں وہ 10-15,000 سے زیادہ کسی استاد کی تنخواہ نہیں ہے، اور وہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ وہ قرآن و حدیث کے موتی بکھیر رہے ہیں، وہ چیزیں جنہیں پانے کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کر دینی چاہیے تھی، ہمیں تو ان سے تو کچھ بھی نہیں لے رہے. وہ تعلیم و تعلم تو بلا معاوضہ ہو رہا ہے، جو ان کو ادائیگی بھی کی جا رہی ہے تو مخیر حضرات کر رہے ہیں، تو ہماری جیب سے تھوڑی لے رہے ہیں. میرا اپنا بچہ زیر تعلیم رہا دارالعلوم میں، کوئی فیس نہیں، ہاسٹل میں رہنے کی کوئی فیس نہیں، کھانا کھانے کی کوئی فیس نہیں. ہم نے اصرار کیا کہ ہم صاحب ثروت ہیں، ہم صاحب گنجائش ہیں، تب انہوں نے راستہ نکالا کہ ہماری جو لاگت آتی وہ صرف ہمیں آپ دیں، وہ اتنے 100 روپے بنتے ہیں، اور اتنے 100 روپے میں نہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی پڑھا سکتی نہ کوئی کالج پڑھا سکتا، وہ بھی ہمارے مجبور کرنے پہ انہوں نے لیے، ورنہ ان کے ہاں کسی بھی دینی ادارے میں پوری دنیا میں مشرق پھرے، مغرب پھرے، شمال پھرے، جنوب پھرے، آپ کو کوئی دینی ادارہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے. آپ بتائیں کون سی یونیورسٹی ایسی ہیں جو آپ کو فری آف کاسٹ پڑھاتی ہیں. دین کی یہ وہ نرسیاں ہیں، یہ وہ انڈسٹری ہے پوری جس میں ہمارے علماء کا خون لگا ہوا ہے. اور علماء کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام ظلم کی نقل کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام کون ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ گارے کی جگہ ان کا خون لگا ہے اور اینٹوں کی جگہ ان کی ہڈیاں لگی ہیں، تب یہ دین کی عمارت کھڑی ہوئی. وہ قربانیاں دینے کے لیے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، تب ہم تک دین پہنچا. اور اخلاص کے جس درجے کو وہ تھے، اس درجے کو پانے کے لیے تو ہم محنت نہیں کر سکتے، لیکن اس کا کچھ حصہ پانے کے لیے تو کوشش کر سکتے ہیں، اپنے ارادے جو ہے وہ تو ہم صحیح رکھ سکتے ہیں. تو اس کو جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جب حاجی صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جا کے، تو جو چیز اب تک نہیں حاصل تھی وہ اخلاص نہیں تھا. اعمال کر رہے تھے، اعمال کے وزنی ہونے کا پتہ تھا، علم ہو گیا، اس کی قیمت کا پتہ چل گیا، لیکن جب حاجی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ اخلاص کیا ہوتا ہے. یہ جو جب نیت صحیح ہوتی نا آدمی کی، تو وہ ایک رکعت بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوگا اس کی قیمت اور لگتی ہے اللہ کے پاس، وہ سجدہ اور ہوتا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ ساری زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو بندہ ایسا کر لے جس میں خالص اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تو اللہ تعالیٰ شاید اس کی برکت سے ہی ہمیں معاف فرما. کوئی ایک کام تو ایسا کر لے زندگی میں جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اسی لیے اپنی مصاحبت کا، اپنی اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. صحبت صالحہ صالح کنت، صحبت طالحہ طالح کنت. اور یہ وہ فن ایسا نہیں ہے جو کہ آج ہمارے بزرگوں نے بانٹنا شروع کر دیا ہے، یہ وہ فن ہے صدیوں پہلے. دیکھیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے، ان کے علم کا کہاں چراغ نہیں جلتا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں کتنے بڑے عالم دین تھے، سلاطین کے مزاج میں دخیل تھے، کوئی سلطان فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مشورہ نہ کرے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ اتنی بڑی لگی ہوئی مسند جس سے علم کے اتنے چراغ روشن ہو رہے تھے، چھوڑ کے اچانک لاپتہ ہو گئے. ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کوئی نئی آپ سے کہہ رہا ہوں. کوئی عرصہ مختلف ہے، مختلف عرصے بتائے جاتے ہیں کہ 10 سال کے بعد جو تشریف لائے انہوں نے احیاء العلوم لکھی ہے، وہ بالکل ایک اور چیز تھی. یہ وہ تھا جو علم لدنی تھا. اسی طرح حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، حوض تھا اس کے قریب کتابیں رکھ کے بیٹھے تھے، ایک شخص آئے جو دیکھنے میں دیہاتی لگتے تھے، یہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ بھی اسی طرح آئے جس طرح ہمارے شیخ نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ تو شہر والے طلب کریں گے نہیں، ہم جا کے ان کو خود یہ چیز پہنچا دیں کہ یہ تو اتنا بڑا عالم دین ہے. یہ علم بھی ایک حجاب اکبر ہے، انسان کے آگے عقل کے پردہ ڈال دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت علم والا ہوں، تو یہ تو اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، تو ان کو جا کے یہ چیز پہنچائیں. اور پہنچانے کے لیے طریقہ کیا اختیار فرمایا؟ آ کے انہوں نے پوچھا، وہ ان دنوں میں کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، تباہ نہیں ہوتی، تباہ بہت بعد میں شروع ہوئی ہے کیونکہ صدیوں پرانی بات ہے، تو انہوں نے کتابوں کا ذخیرہ اپنا سامنے رکھا ہوا تھا جس کے حوالے لیتے تھے، احادیث مبارکہ کے، دوسرے جو مشہور کتب تھی فقہ کی. تو انہوں نے پوچھا کہ این چیز کہ یہ کیا ہے، کہ این آس تو نبیدہ، یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا. انہوں نے اپنے علمی جلال میں کہا، جگہ تو کوئی غلط نہیں کہا، بظاہر تو بے علم آدمی لگ رہے ہیں، تبھی وہ تو پوچھ رہے ہیں، ورنہ کتابوں کے بارے میں تو جو بھی علم رکھتا ہوں وہ پتا ہوگا یہ کتابیں. انہوں نے کیا کیا کہ حوض پانی کے ان دنوں مدارس میں عام ہوتے تھے، وہ حوض کے کنارے ہی بیٹھے تھے، انہوں نے ساری کتابیں اٹھائی دھڑام سے پانی میں پھینکی. اب آپ اندازہ کریں کہ آج کا وہ بندہ ہوتا تو شاید ساری پھاڑ دیتا، لیکن وہ بہرحال عملی عالم تھے. انہیں غصہ تو بہت آیا، لیکن انہوں نے اس کو ضبط کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے تو میری زندگی کا سارا سرمایہ ضائع کر دیا، جنہوں نے ہاتھوں سے کتابیں لکھی ہوں اس میں کتنا وقت صرف ہوا ہوگا. تو انہوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اچھا، میں تو سمجھا تھا یہ ذخیرہ دل میں ہوتا، یہ ذخیرہ ان کتابوں میں تھا. فوراً حوض کے اندر اتر گئے، اور حوض جو ہے آپ کو پتا ہے جب وضو وغیرہ کرنے کے لیے مساجد میں بنے ہوتے تھے پہلے، آپ تو رائج نہیں رہے، تو اس میں کھڑے ہوتے تو آدمی ڈوبتا نہیں ہے، ایسے آدھی ٹانگیں اس میں جاتی ہیں. اس میں کھڑے ہوئے ایک ایک کتاب اٹھا کے ان کو پکڑانی شروع کی. اب حیران ہونے کی مولانا روم کی باری تھی کہ وہ کتابیں خوش ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے حوض میں کبھی گئی نہیں، اور خود بھی جب باہر نکلے تو ان کا بھی جسم ایسے ہی خوش جیسے وہ حوض میں کبھی نہیں گئے تھے. اب انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ این چیز تھا، تو انہوں نے ان کے جواب ان کو لوٹا کے بتایا، این آس تو نمیدہ. پھر انہوں نے وہ تعلیم و تعلم چھوڑا اور ان کے صحبت میں چلے، کہ یہ ایک علیحدہ علم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ کتنا اونچا ہے، جب حضرت خضر علیہ السلام کو مل رہے ہیں آپ سورہ کہف میں واقعہ خود پڑھتے ہیں، وہ کون سی چیزیں جو ان سے سیکھنے کے لیے گئے تھے. اور انہوں نے کہا تھا مجھ سے پوچھنا نا تم اس کے بارے میں، کیونکہ یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے امر سے کر رہا ہوں. تو یہ ایک شعبہ علیحدہ ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں، اور وہ علم لدنی آپ کو اللہ والوں ہی کی صحبت سے ملتا ہے. اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا کیسے ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کے سامنے ہی بیٹھے رہیں دو صدی تک. اس کی بہترین مثال حضرت فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کے اب جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں ہمارے حکمران، اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہ نقل کفر کفر نہ باشد اور طرف نکل گئے. جو ان کا کام تھا وہ مختلف تھا، یہ 25 سال کی عمر تھی ان کی، اور یہ آئے اپنے شیخ کے پاس بیعت ہونے کے لیے ہندوستان میں. اب وہ کتنا فاصلہ ہوگا، پاک پٹن کہاں تھا اور وہ ہندوستان میں کس جگہ تھے. تو جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے صرف 15 دن بسر کیے ہیں، 15 دن کے بعد انہوں نے خرقہ خلافت دیا، یہ واپس لوٹا. اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ صدیاں گزارنی ہیں. اگر تو وہ چیز سمجھ میں آ گئی تو یہ گھڑی میں بات مان جائے، اور سمجھ نہیں آئی تو 10 صدی بیٹھے ہو. اب جتنے لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ آپ نے ایک کل کے بچے کو خلافت سے نواز کے بھیج دیا، اور ہم برسوں سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا. تو انہوں نے جو بات کہی وہ بھی پلے سے باندھ نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آیا تھا یہ سوختہ جام تھا، اس کو اگر اردو میں ترجمہ کریں گے کہ خشک لکڑی کی مانند تھا، جب ہم نے اس پہ عشق کی آگ پھینکی تو یہ فوراً بھسم ہو گیا، تو ہم نے اسے اس قابل سمجھا کہ اس کو ساری دولت منتقل کر دے، ہم نے اپنی دولت اس کو منتقل کر دی. اور آپ کون ہو، نیم سوختہ جو گیلی لکڑیاں ہوتی ہیں کہ نہ جلتی ہیں نہ بجھتی. اب آپ پہ کوشش کر رہا ہوں اتنے عرصے سے، لیکن وصول ہوگا تب کچھ ہوگا. یہی ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ مشرق میں رہیں، مغرب میں رہیں، عمان میں رہیں، UAE میں رہیں، آسٹریلیا میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، کچھ رہیں، لیکن اس تعلق کو سیدھا رکھیں، اپنے برتن کو سیدھا رکھیں، طلب ہو تو آپ فائدے میں رہیں گے، نقصان نہیں اٹھائیں گے. اور آپ پاس ہی بیٹھے رہیں، سامنے ہی حضرت کے جا کے بیٹھ جائیں، طلب نہیں ہے. اسی لیے جا رہے ہیں کہ یہ ہم بزرگوں کی زیارت کر لیتے ہیں، زیارت تو ہو جائے گی، ثواب اس کا مل جائے گا، لیکن جو چیز وہ دینا چاہ رہا ہے وہ تو نہیں ملے گی. وہ تو ملے گی وہ کام کرنے سے. یہ عمل کی دنیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو آدمی چاہے کہ میں صرف بزرگوں سے تعلق رکھوں، وہ کام نہ کروں جو بزرگ کہنے کو کر رہے ہیں، وہ خود کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنے کا مکلف کر رہے ہیں، اور وہ کرتے ہوئے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں تو فائدہ ہے. تو یہ دو مثالیں میں نے بیچ میں بتائی ہیں. اس میں سورہ آراف کی میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت وہ طریقہ خود ہی بتا رہے ہیں جس طریقے پہ ہم عمل پا رہے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسِكَ, کہ تو اللہ کو یاد کر, اللہ کا ذکر کر اپنے جی ہی جی میں, تَضَرُّعًا وَخِيفًا, تضرع کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ. اب تضرع کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کو, انکساری کو, کہ اس میں کوئی فخر و غرور تو نہیں ہے نا. اور اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے؟ وَدُونَ الْجَهْرِ, اس میں آواز بھی نہ ہو, جہری بھی نہ ہو. اور کس چیز سے؟ من القول, کہ بولنے کی بھی آواز نہ ہو, ورنہ تو آدمی کو گمان ہوتا نا کہ جہر شاید کسی اور چیز کا کہا گیا. اور یہ قاعدہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں, بالغدو والآصال, صبح بھی شام بھی. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر کا صیغہ آیا ہے جو سورہ آراف میں موجود ہے, جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اب اسی کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں. جو پہلی حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ہر جسم کے اندر ایک گوشت کا لوٹڑا ہے, اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہوگی, اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہوئی, اس میں فساد برپا ہو گیا, تو سارے جسم میں فساد برپا ہو گیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ واہی القلب, خوب غور سے سنو, قلب ہے. اس قلب کو بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ قلب بن جائے گا تو ہر چیز بن جائے گی, یہ قلب نہیں بنے گا تو کچھ بھی نہیں بنے گا. اور اس کے ساتھ دوسری جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی دوسری چیز چمکاتی ہے, ہر چیز کو کوئی چیز چمکانے والی ہے, اور دلوں کو چمکانے والا ذکر الہی ہے. اب وہ دل چمکے گا کس طریقے سے؟ اب اس میں یہ کیفیت, یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کس طریقے سے حاصل تھی؟ آپ دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جو مفہوم ہے حدیث کا میں عرض کر رہا ہوں, کمی بیشی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, کہ جب تک میرے ساتھ تمہاری محبت اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے اہل و عیال سے, اپنی ہر شے سے زیادہ نہیں ہوگی, ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہے, باقی تو سب ٹھیک ہے, لیکن میں, اب وہ صاف گو تھے نا, صحابہ کو ہماری طرح ملما سازی کرنے والے لوگ تو نہیں تھے, انہوں نے کہا لیکن میں اپنی جان کے معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتا, اپنی جان ابھی بھی مجھے زیادہ عزیز لگتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, اپنا دست مبارک ان کے سینہ اثر پہ رکھا, اور اس کے بعد پوچھا کہ الان یا عمر, اب کیا کیفیت ہے؟ اس کے بعد دوسری بار پوچھا الان یا عمر, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول وسلم, اب میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی محبت میری جان پہ بھی غالب آ چکی ہے. اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کی صحبت کا فیضان تھا, یہ اس کا ایک اظہار تھا. اور یہ چیز کیا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, عذاب اسرا معافی القبور اور حسلہ معافی صدور, کہ جب قبروں سے باست ہوگی, اٹھائے جاؤ گے, تو وہ چیز پالو گے جو سینے سے کما کے لاؤ. یہ ساری کمائی سینے میں ہونی ہے, اس سینے کے اندر ساری دولت اکٹھی ہو رہی ہے. اور سینہ بنتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے سے, اور یہ چیز اللہ بزرگ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ رعد میں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور دلوں کا اطمینان دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے, خوب غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان ذکر الہی ہی میں پوشیدہ ہے. اور اسی طرح آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرمائے, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, اس روز یعنی معاشر کے روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. ان دو چیزوں کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ کہ اس میں آدمی بڑا انحصار کرتا ہے کہ مال ہے میرا, میں اس سے کامیاب ہو جاؤں گا, یا پھر میری اولاد میں بیٹے ہو جائیں, بیٹیاں ہو جائیں, تو لوگ کتنے آپ جاہل ہیں کہ وہ اپنی ازواج کو چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح اس کے اختیار میں ہے بیٹیوں کا اور بیٹوں کا لانا, ہے تو اللہ کے اختیار میں, اور بیٹوں کو بڑا کامیابی کا موجب سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ ناخلف نکل جائیں تو کیا کریں گے؟ بیٹیاں جیسی بھی ہوں, ہمیشہ ان کے دل ماں باپ کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں. آپ عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں زندگی میں کہ ہمارے بچے شادیاں ہو جائیں گی, اپنی بیویوں کی ملت بن جائیں گی, لیکن اس کی شادی بھی ہو جائے گی بچی کی, وہ ہماری ہی ملت رہے گی. اپنی بیویوں کی طرف دیکھ لیں کہ وہ ہمارے گھروں میں ہیں, لیکن ان کے دل اپنے ماں باپ کے لیے, بہنوں بھائیوں کے لیے آج بھی اسی طرح دھڑکتے ہیں. تو زیادہ وفادار تو ہماری بچیاں ہیں, لیکن ہم فطرتاً ان کو پسند کرتے ہیں بنون کو, تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو ہماری فطرت میں جبلت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے, ہم اس میں مجبور محض ہیں کہ یہ مال اور جو بنون ہے بیٹے ہیں یہ فائدہ نہیں دیں گے اللہ کے پاس. کیا چیز فائدہ دے گی؟ قلب سلیم. اب قلب سلیم کیسے بنتا ہے؟ اس سلامتی والا قلب بنتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے, اور اللہ کو جتنا یاد کر لیں گے اتنا ہی اپنا فائدہ کر لیں گے. اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ جس طرح سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا, کہ تحقیق کامیاب ہوا شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا, وزکا رسم ربہ فصلى, جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پس نماز تو اس نے پڑھی. نماز کے لیے یہ انگریزی میں کیا کہیں گے, پری لوڈ ہے, یعنی یہ جو ہے بنیادی ضرورت ہے, یہ پوری کریں گے تب نماز ہوگی. کیونکہ نماز کے ساتھ نیت کا صالح ہونا شرط ہے, تو نیت صالح ہوگی, قلب صحیح ہوگا, اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا, تبھی وہ یہ کام کر سکے گا, اور اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. اب یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ ذکر اس میں ذات سے ہوتا ہے. اب ذکر اس میں ذات سے تزکیہ نفس ہوگا, اور جب تزکیہ نفس ہوگا تب نماز ہوگی. یہی چیز اللہ رب جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں, اقیم الصلاۃ ذکر, کہ میری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. پڑھو کے تو لفظ نہیں, قائم کرنے کا لفظ, تاکہ اس میں تسلسل رہے اس چیز میں. تو یہ مختصر اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی وقت آپ لوگوں کا بھی قیمتی ہوتا ہے, اور ظاہر ہمیں بھی علماء کی طرح بیان پہ اتنی قدرت نہیں ہے, جو چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم پاس انفاس کے ذریعے یہ اس کو تربیت کریں دل کو. یہ ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ ہے, جبکہ یہ دولت پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوتی تھی, اس کے بعد صحابہ کی صحبت سے یہ تابعین کو چیز ملنی شروع ہوئی, پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم جتنا دور ہٹ رہے ہیں اس دور سے دلوں پہ زنگ پڑنا شروع ہو گیا, اب دلوں کی وہ کیفیت نہیں رہی جو پہلے تھی. تو پھر جس طرح آپ دیکھیں کہ پہلے تمام امور جو ہے مسجد نبوی سے طے ہو رہے تھے, سارے کے سارے کام وہیں سے ہوتے تھے, جہاد وہیں سے ہو رہا ہے, تعلیم و تعلم وہیں سے ہو رہا ہے, تفقہ فی الدین وہیں سے ہو رہا ہے, اور تزکیہ نفس بھی وہیں سے ہو رہا ہے. اب جب وہاں پہ تو آ گئے صرف دنیا دار حکمران جنہوں نے دنیا کی حکومت سنبھالی, تو جو اہل علم تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پھر لوگوں کو علم پہنچائے, اس کے لیے انہوں نے یہ مدارس کھولے, تعلیم کا سلسلہ شروع کیا, اور پھر یہ فقہ کے میدان میں انہوں نے علیحدہ محنت کی, احادیث کے میدان میں علیحدہ محنت کی. اسی لیے وہ عملاً انہوں نے چیز کر کے دکھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارشاد فرما چکے تھے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا زمانہ, اس کے ساتھ اس سے ملتا ہوا زمانہ, اس کے بعد اس سے ملتا ہوا زمانہ. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خلفاء راشدین کے دور میں چار دانگے عالم میں اسلام کو پھیلا کے دکھایا. ہوا تو اللہ کے امر سے, لیکن انہوں نے جو قربانیاں دے کے دکھائیں گے اور جس یقین اور عزم کا مظاہرہ کر کے دکھایا, تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے اور تا قیام قیامت پیش نہیں کر سکے گی. وہ لوگ ہی علیحدہ تھے, وہ لوگ ہی کچھ اور تھے, لیکن وہ مثالیں ہمارے لیے چھوڑ گئے. پھر اس کا کچھ حصہ تابعین نے پایا, اور تابعین کے دور میں پھر یہ فقیہ پیدا ہوئے ہیں اتنے بڑے, جن میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں, اور پھر یہ فقہا کا دور. پھر جب انہوں نے چار فقہ تدوین کر لی ہیں, ترتیب دے لی ہیں, اس کے بعد اب تبا تابعین کا دور دیکھیں, یہ تمام ائمہ کا دور ہے. یہ تقریباً اگلے 200 سال کے بعد آئیں گے لوگ, جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, امام ابن ماجہ ہیں, امام نسائی ہیں, اور ان کی خدمات کس درجے کی, لاکھوں احادیث اکٹھی کی, ان میں سے چند ہزار منتخب کی. امام بخاری رحمۃ اللہ کا درجہ کیوں اونچا ہے کہ ایک جگہ کسی نے بتایا کہ بڑا شخص یہ سچا ہے, اور اس کے بعد بڑے حوالے اور روایتیں سچی ہیں, وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو گھاس دکھاتا ہوا جا رہا ہے, وہیں سے واپس ہو گیا. اس درجے میں احتیاط فرمائی. انہوں نے کہا یہ بندہ تو بڑا سچا ہے. کہتے ہیں بندہ سچا ہوگا, لیکن جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اگر اس نے کہیں روایت میں کوئی مجھے دھوکہ دے دیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مائیں کیسی رکھی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ کی ماں فرماتی ہیں, ان کی والدہ ماجدہ, کہ میں نے بخاری کو کبھی دودھ نہیں پلایا جب میں باوضو نہیں تھی. ایسی ہی ماؤں کے تو پھر ایسے سپوت پیدا ہوتے ہیں. اب ہم گانے سن رہے ہو اور پھر ہم پل رہے ہو, تمہارے اوپر دل کے اثرات بھی تو ویسے ہی آتے ہیں نا جیسی محنت ہم کر رہے ہیں. تو آپ اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ عہد تھا جب تمام چیزیں علیحدہ ہوئی, تو اسی طرح صوفیاء نے بھی پھر دل پہ محنت کا آغاز کیا. اس کے سب سے پہلے کام کرنے والے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ مختلف طریقے سے محنت چلتی ہوئی. اب جو ہندو پاک میں جو سلاسل ہیں وہ چار ہیں, نقشبندیاں ہیں, چشتیہ ہے, سہروردیہ ہے. اس میں جو دیکھا ہے کہ سب سے مؤثر طریقہ جو ہے وہ نقشبندیہ کا ہے. یہ تقریباً 500-600 سال پہلے یہ طریقہ شروع کیا گیا, یہ ایک ذریعے کے طور پہ شروع کیا گیا. جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, تو اگر تو ہم پہلے پیدل جایا کرتے تھے, گھوڑوں گدوں پہ جایا کرتے تھے, اونٹوں پہ جایا کرتے تھے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر کاروں سے جائیں گے, جہازوں سے جائیں گے تو یہ کوئی سفر غلط ہو جائے گا, وہ ذرائع ہیں. اگر کام صحیح ہے, کام محمود ہے, مقصد محمود ہے, تو ذرائع محمود ہیں. اگر مقصد غلط ہے تو پھر تمام ذرائع غلط ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا مقصد ہے کہ دل اللہ کے نام پہ دھڑکنا شروع ہو جائے, اس کے لیے ضربات لگائی جاتی ہیں تو یہ ذریعہ محمود ہے. اگر اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ آپ مجھے ولی اللہ سمجھ لیں یا مجھے کوئی کشف و کرامت نصیب ہو جائے, تو سب چیزیں حاصل بھی ہو جائیں تو بھی آدمی اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں پا سکتا. اسی لیے جو بار بار ڈرایا جاتا ہے وہ اس چیز سے کہ یہ راستہ اس لحاظ سے بڑا نازک ہے کہ جب اللہ کا نام دل کے اندر آتا ہے تو اللہ کا نام بڑا ہے, اللہ اکبر, تو دل کے اندر یہ بڑائی بھی لاتا ہے ساتھ کہ میں شاید کوئی بہت بڑی چیز ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی. اسی وقت توبہ نکالے, استغفار کرتا رہے. اور ہمارے بزرگ یہ تاکید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں دنیا میں, کم از کم دن میں 100 دفعہ استغفار ضرور کریں. جب نبی علیہ السلام استغفار کرتے تھے تو ہم کیا چیز ہیں؟ لیکن اس کی سب سے اچھی وضاحت مکتوبات صدی میں حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے استغفار کو عام انبیاء کے استغفار میں بھی قیاس نہ کرو. ان کا استغفار اپنے مقام محمود کے حساب سے تھا, انبیاء علیہ السلام کا استغفار ان کے اپنے منصب کے حساب سے تھا, صحابہ کرام کا استغفار اپنی جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی تھی اس کے حساب سے تھا, اور ہم گناہ گاروں کا اپنے حساب سے کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے. یہ دو قدم مختلف ہوتے ہیں, ایک قدم سالک کا ہے اور ایک اس کے شیخ کا ہے, دونوں کو ایک پہ قیاس نہ کریں, کیونکہ وہ ہم سے کہیں بہتر اعمال کر رہا ہے, ہم اس درجے کے اعمال نہیں کر رہے. ہم یہ سمجھیں کہ وہ بھی بڑے استغفار کرتے ہیں, ہم بھی استغفار اس لیے کر رہے ہیں. ہم استغفار اپنے گناہوں سے کر رہے ہیں, اپنے درجے میں کر رہے ہیں, وہ استغفار اپنے درجے میں کر رہے ہیں. اسی میں یہ بات انہوں نے بڑی اعلیٰ لکھی ہے. اسی طرح توحید جو ہے, اپنی توحید کیا ہے عام آدمی کی, کہ ایک سرائے میں اس زمانے کے حساب سے انہوں نے مثال دی اور بڑی اچھی مثال ہے جو آج بھی اتنی صادق ہے. ایک سرائے میں سوداگر ٹھہرا ہوا ہے, تو اب عام ہے, زبان زد عام ہے کہ سوداگر سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے. اس نے آپ سے پوچھا, ہمیں یہی سنا ہے, مجھ سے ان سے پوچھا کہ ہاں یہی سنا ہے. یہ عام لوگوں کی توحید ہے. اور علماء کی توحید کیا ہے؟ کہ جب کسی سے دوسرے سے اس نے پوچھا کہ وہ سنا ہے سوداگر, کہتے میں سوداگر کے سارے اسباب دیکھ کے آیا ہوں, وہاں پہ گھوڑے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ اس کا سامان سارا موجود ہے, جو سامان تجارت موجود ہے, اس سوداگر سے تو نہیں ملا, لیکن سوداگر کے تمام وہ شواہد دیکھ کے آیا اس رائے سے. تو وہ یہ ہے عالم کی توحید, کہ اس کے پاس تمام علمی دلائل موجود ہیں اس کے وجود کے, اور وہ توحید پہ جو اس کا یقین ہے وہ عام آدمی سے کہیں بڑھ کر ہے. اب ایک تیسرا بندہ ملا جس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتا چلا ہے کہ وہ تو سوداگر کا اسباب بھی دیکھ رہے ہیں, وہ تو ایسے اللہ والے بندے ہیں. تو انہوں نے کہا تم کیا بات کرتے ہو, میں سوداگر کے پاس سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں. یہ اللہ والوں کی توحید ہے کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. جیسا حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ آپ تصوف کی کوئی کتاب اٹھائیں گے اس میں مل جائے گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پہلا سوال ان سے کیا کہ مل ایمان, دراصل ہمیں سکھانے کے لیے دین بھیجا. تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا, انہوں نے پڑھا مل اسلام, انہوں نے اسلام کے 5 ارکان بیان فرمائے. تو انہوں نے کہا مل احسان, کہ احسان کیا ہے جو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ہر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ. صحابہ بڑے ریان کہ بھی یہ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. درسے کی سکھانے کے لیے انہیں بھیجا تھا, تعبد ربا کا, کیا ان تعبد ربا کا ان کا تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر فعلم تکن ترا, اور یہ ممکن نہیں کہ تو اسے دیکھ سکے, اب عام آدمی کے لیے کہاں ممکن ہے, فعنہ یرا, وہ تو ہر گھڑی دیکھ. اگر یہ یقین ہم دل کے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ ہمیں ہر گھڑی دیکھ رہا ہے, اور وہ پیدا اسی دولت سے ہوگا, یہ جو حدیث احسان ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ دل کے اندر وہ چیز آئے گی. دیکھیں بظاہر ایک آدمی پوری رایتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, بہت اچھی اور عمدہ نماز پڑھ رہا ہے, سجدہ لمبا کر رہا ہے اور قیام بھی بڑا لمبا کر رہا ہے, تو آپ تو بڑے متاثر ہوں گے, لیکن اب اس کے دل کا علاقہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ نماز اجلت میں پڑھ رہا ہو, وہ تمام ارکان کی رعایت نہ کر رہا ہو, لیکن اس کے دل کا اللہ کے ساتھ تعلق ہم سے زیادہ مضبوط ہو, تو اس کی کمزور نماز بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں, ہماری مضبوط بھی قبول نہ کریں, کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق جتنا ہوگا وہی اہم ہے. تو اس علاقے کو قائم کرنے کے لیے ہر دور میں اس پہ جو مطلب غور ہوا ہے, تو یہ جو 500-600 سال پہلے انہوں نے اس محنت کو مؤثر سمجھا, اسے پاس انفاس کہتے ہیں کہ ہر سانس جو جائے وہ اللہ کے نام پہ جائے, پاس کہتے ہیں نگرانی کرنے کو, اور انفاس جو ہے سانس کو کہتے ہیں کہ ہر سانس کی آپ نے نگرانی کرنی ہے, یہ لحاظ کرنا ہے کہ سانس آ رہا ہے تو اللہ کے نام پہ, جا رہا ہے تو اللہ کے نام پہ. اب اس سانس کو ہم کھینچتے ہیں اللہ کہہ کے اور روح کی ضرب دل پہ لگاتے ہیں, اور جتنے تسلسل سے لگاتے ہیں اتنا یہ دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے ایک دھبا, دو کرتا ہے دو دھبے, اور پھر یہ دل بالکل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس گناہ کا جب تک اثر نہیں اترے گا, اس کا تزکیہ نہیں شروع ہوگا, یہ وصول کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور دوسری چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسم جو ہے مجموعہ ہے روح اور بدن کا. اب یہ بدن جو ہے اس کے لیے تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں, ہم روزگار کرتے ہیں, ہم اس کو اچھا کھلاتے ہیں, اچھا بلاتے ہیں, صبح بھی ناشتہ کراتے ہیں اس کو, دوپہر کو بھی اسے کھانا کھلاتے ہیں, رات کو بھی, اس سے بدن بڑا توانا ہو رہا ہے. لیکن یہ روح جو ہے جو اس پہ منطبق ہے, جس کے جدا ہونے سے انسان کی اصل میں موت واقع ہوگی, اور یہ جو موت ہے اس کے بارے میں بھی بہت غلط سمجھا گیا ہے کہ یہ اس روح کو نکال کے اللہ تعالیٰ پھر منتقل, اسی لیے انتقال کا لفظ استعمال کیا, اس کو دوبارہ منتقل فرماتے ہیں اس بدن میں, اور اس جسم اور بدن کے مجموعے سے حساب کتاب لیا جاتا ہے قبر میں. قبر میں وہ خالی اس کا لاشا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہے ہیں, تو اس روح کا عود ہوتا ہے اس کے اندر, جس کا ہمیں ادراک نہیں دیا گیا, اور ہمیں اگر ادراک دے جاتے تو ہم تو بستروں میں سونا بند کر دیتے, کیونکہ تمام مخلوقات کو ادراک ہے, انسان کو ادراک نہیں ہے. انسان کو ادراک اس لیے دیا کہ اگر وہ قبر میں جو چیخیں مار رہے ہیں لوگوں کو دیکھ لیتا, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ 90% سے زیادہ جو لوگ دفن ہو رہے ہیں وہ تو ایمان ہی لے کر رخصت نہیں ہو رہے, کیونکہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے, ہم علماء کے پاس جانا نہیں چاہتے, عقیدے کا پتہ نہیں لینا چاہتے, تو ایمان ضائع کر رہے ہیں. اور جو ایمان لے کے رخصت ہو رہے ہیں وہ معاملات سے ناواقف ہیں, ہم حقوق لباس پورے نہیں کر رہے ہیں. تو جب ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں گے, دل کا علاقہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا, تو اس کے لازمی اثرات کیا ہوں گے کہ ہمیں اپنے عقیدے کی فکر ہوگی, ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہوگی, اور ہمیں حقوق العباد کی سب سے زیادہ فکر ہوگی, کیونکہ ہم اگر کسی کا حق مار کے چلے جائیں گے, جتنی مرضی عبادت کر لیں, جتنی مرضی ریاضت کر لیں, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں, کوئی اولاد ابھی نہیں بچا سکے گی, ان کا کوئی نیک عمل نہیں بچا سکے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے دو بچے حافظ ہیں, میرا ایک بیٹا عالم دین ہے, میری ایک بیٹی عالمہ ہے, لیکن اس پہ یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ وہ مجھے بچا سکے گی. اپنے بچانے کے لیے آپ ہی محنت کرنی پڑے گی, اپنا ایمان بچا کے لے جانا پڑے گا, کیونکہ شیطان تو ایسی ظالم چیز ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آخری وقت آیا, وہ اہل اللہ میں سے بھی تھے اور اہل عقل میں سے بھی تھے, علم اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عطا فرمایا تھا, وہ ان سے بحث کرنے کے لیے آ گئے. اب شیطان سے بحث کوئی نہیں جیت سکتا, یہ بھی یاد رکھیں, وہ ملائکہ کا استاد رہا ہے. انہوں نے کہا کہ توحید کی اللہ کے ہونے کی دلیل دو, انہوں نے کہا میں عالم دین ہوں, دلیل دی, اس نے قطع کر دی, 99 دلیلیں قطع کر دی. ان کے شیخ حضرت نجم الدین کبرا ان سے کو 1000 میل کی مسافت پہ وضو فرما رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ احوال کھولے کہ تمہارے مرید کے ساتھ کیا بن رہا ہے, شیطان کیا کر رہا ہے, تو انہوں نے وہیں سے یہ کہا, اور ایسے پانی کے چھینٹے پھینکے جو اللہ تعالیٰ کی اذن سے ان کے منہ پہ پہنچے, راضی تو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل مانتا. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دلیلیں تو کتنا کرتا جائے گا, 1,00,000 دلیلیں دے دو. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل مانتا ہوں, یہ ان کے آخری الفاظ تھے, اس کے ساتھ ان کی گردن ڈھلک گئی اور اپنا ایمان بچا کے لے گئے. یہ ایسی چیز ہے, یہ آخری وقت تک بندے کو اپنے دام میں گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے بچ صرف تبھی سکتے ہیں جب اپنے سانس کی نگرانی کر لیں, اپنے دل کو اللہ کی نگہبانی میں دیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ گزارا نہیں ہے. ہم تو دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ہم بچت کا آسان راستہ تو ڈھونڈ لیں. اور یہ بچت کا آسان راستہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ آتے رہے, 28 سال تشریف لاتے رہے, ہر بار آتے تھے, ہر سال میں یہی ایک بات کہتے تھے کہ اپنی گرہ سے ٹکٹ لے کے آئے ہوں, جس نے لے کے دیا وہ پیسے واپس لے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال رکھا ہے, ہر چیز کی فراوانی ہے. کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ ہم سے لے جائے, ہم اس کی پورے کر دیں گے. اپنا وقت صرف کر کے آتا ہوں, اپنی صحت کو باندھ کر کے آتا ہوں, صرف ایک چیز کہنے کے لیے کہ جو درد دل اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کھولا ہے وہ آپ پہ کھول. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ہماری خوش نصیبی ہے, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے آگے ماخوذ نہیں ہوں گے کہ ہم نے آپ تک بات نہیں پہنچائی. اور اس کام کے جو سب سے بڑے فائدے وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت جو اس دنیا میں رزق دیتے ہیں وہ انہی اللہ والوں کی وجہ سے دیتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. اور یہ اس وقت تک دنیا قائم ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, جب تک ایک بندہ اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی. دنیا پر قیامت جو ہے وہ آنی ہے, یہ عالم دین بیٹھے ہیں ان کو علم ہے اس بات کا, کفار پہ آنی. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اسلام والوں پر, اللہ کا نام لینے والوں پہ نہیں آنی, ان کو اللہ تعالیٰ پہلے اٹھاتے چلے جائیں. اور جب اس دنیا سے آخری بندہ بھی اٹھ جائے گا اس وقت اس کا اللہ تعالیٰ دامن کھینچ لیں گے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا قاعدہ رکھا ہے, اس دنیا میں بارشیں جو ہوتی ہیں, اس میں رزق کی جو بارش ہوتی ہے, جو ہمیں انعامات ملتے ہیں, وہ سب انہی اللہ والوں کی وجہ سے ملتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بھی وہی ہیں, اور انہی کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہمیں ترغیب دی کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ دکھا راہ سیدھی, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ جن پہ تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان کی جن پہ تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. اب وہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رکھے, صحابہ کرام کے بعد تابعین رکھے, تابعین کے بعد تابع تابعین رکھے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سلف صالحین کی ایک پوری پیڑھی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ اس وقت تک چلتے رہیں گے جس وقت تک اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو رکھنا مقصود ہے. ہوں گے چند لیکن ہمارے درمیان ہوں, اور ان کو پانا ہماری ذمہ داری. اگر ہم پا لیں تو پھر ان کی صحبت کا اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم نے یہ کمکمے لگائے ہوئے ہیں, سب کچھ لگایا ہوا ہے, اس کا پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں لگائیں گے تو کبھی بھی روشن نہیں ہوگا. اسی طرح یہ عقیدہ صحیح ہو, اعمال صحیح ہو, سارا کچھ ہو, اور یہ دل کا تعلق کسی اللہ والے سے نہ جڑا ہو, تو یہ جو طریقہ ہے وہ چلتا اس طرح سے ہے کہ سارا کچھ ملتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اس سے واحد تقسیم کار سرکار دوالوں سے, ان کے سینہ اطر سے آتی ہے دولت, اور ان کے سینہ اطر سے جس اللہ والے کا سینہ انسان اختیار کرے گا اسی سے فائدہ پہنچے گا. اور وہ طریقے پہ جب آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا تعلق فوراً استوار ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ آپ شیخ کے پاس جا کے بیعت ہو جائیں, وہاں پہ ہدیے دے دیں. وہ آپ سب کچھ کرتے رہیں, آپ کو اپنے دل کی ویسے فرد حاصل ہونی تو ہو جائے, آپ ویسے خوش ہونا تو ہو جائے, لیکن یہ چیز حاصل اس وقت ہوگی جب وہ کام کریں گے جو وہ کام کرنے کے لیے کرتے ہیں. اب اگر وہ کام کرنے کی مجھ میں ہمت ہے تو میں جہاں بھی ہوں دنیا میں کر سکتا ہوں, اس کے لیے ان کے پاس رہنا ضروری نہیں, بلکہ دور رہ کے ان کی خدمت زیادہ اچھی طرح انجام دی جا سکتی ہے. کہ دور ہو تو آ نہیں سکتے اپنی صحت کی وجہ سے, اپنے عارضے کی وجہ سے, تو ہم جو لوگ آ سکتے ہیں وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے دوست ذیشان صاحب آئے ہیں, برسہ برس ہمارے ساتھ رہے ہیں وہاں, انہوں نے وہاں بھی ہمارا بڑا خیال رکھا, انہوں نے یہ اظہار کیا اس خیال کا کہ یہاں پہ آئیں, تو میں نے حضرت سے اجازت لی یہاں پہ آنے کے لیے, تو میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا اور وہی باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو ہم نے بزرگوں سے سنی ہے. اور اس میں کوئی بات ایسی کہی گئی ہو جو صحیح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, وہ میرے نفس کی طرف سے ہے, اور جو بات صحیح کہی گئی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, کیونکہ تمام دلوں کے بھید جو ہیں وہی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا آنا صالح نیت سے ہو, آپ لوگوں کا بیٹھنا صالح نیت سے ہو, اور ہمارے لیے چیز آخرت میں ذخیرہ بن سکے. وما علیہ الرحمٰن.